الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالأصول معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے لوگ ایک ہی جماعت تھے. یہ آیہ کریمہ قدر طویل ہے اور طویل آیات میں چونکہ بیان کا وقت مختصر ہوتا ہے تو وہ اس کی قسط وار گزارشات پیش کی جاتی ہیں. تو یہاں جب اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ایک ہی طرح کی جماعت تھے, اس میں بے شمار پہلو ہیں. مفسرین کرام یوم الاسد کو بھی بیان فرماتے ہیں اور یہ ابتدا جہاں اللہ جل شانہ نے اپنے شان ربوبیت سے ارشاد فرمایا اور تمام نے ارواح نے اس کے روبرو شہادت دی, دار دنیا کی زندگی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے جب دنیا میں بھیجا تو سات قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے کہ میری طرف سے رہنمائی آئے گی اور اس رہنمائی کے مطابق جو زندگی بسر کرے گا وہ کامیاب ہوگا, اور جو اس رہنمائی کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا, اختلاف کرے گا, وہ نقصان اٹھائے گا. دنیا میں اللہ کریم کی یہ جو تخلیق ہے, کلی طور پر اگر آپ کل خلق کو دیکھیں, جہاں تک ہماری ظاہری رسائی ہے, ان سارے حصوں کو دیکھیں تو ہر شے میں ایک تخلیقی نمونہ ہے. آپ ایک چونٹی کو دیکھیں, اسی زمین پر بستی بہت بھاری بھرکم جو مخلوق ہاتھی ہے آپ اسے دیکھیں اور آپ حیران ہوں گے. ہاتھی ہمارے نزدیک بہت طاقتور جانور ہے اور یقیناً طاقتور جانور ہے, لیکن ایک چونٹی اپنے وجود سے کتنے ہی گنا زیادہ وزن اپنے منہ میں اپنے سامنے اٹھا سکتی ہے, اتنا وزن ہاتھی اس کا آدھا بھی نہیں اٹھا سکتا جو اس کے وجود کی نسبت ہے. اس نسبت سے ان نحیف ٹانگوں میں اللہ کریم نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اپنے وجود سے کتنے ہی گنا زیادہ وزن جو ہے وہ اپنے سامنے اٹھا سکتی ہے. کیونکہ وزن اپنے اوپر اٹھانا اور بات ہے اور اپنے سامنے اٹھانا اور بات ہے, اور ہمارے نزدیک ہاتھی کا وجود بہت طاقتور ہے, بہت بڑا وجود ہے, یقیناً ہے. اسی طرح آپ جو مخلوق فضا میں ہے اسے دیکھیں, ایسی ایسی خوبصورت تخلیق ہے, ایسی خوبصورت آواز ہے. آپ زیر آپ چلے جائیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کتنی ہی رنگ ہیں, کتنی ہی اقسام ہیں اور کتنی گہرائی تک کتنی اقسام ہیں. یہ اللہ کریم کا اپنا نظام. اس سارے تخلیقات میں اللہ کریم نے ساری مخلوق کو جو اس کی ضرورت ہے, اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں, اس کی وجود, اس کی حیات سے متعلق جو امور ہیں, وہ پیدائشی طور پر اس کا علم اللہ کریم اسے عطا فرماتے ہیں. تخلیقی طور پر اس کے وجود میں ہے, اس کے شعور میں ہے کہ اس نے اپنی ضرورت کیسے پوری کرنی. اب جب تمام مخلوقات کا آپ جائزہ لیں گے, ایک واحد مخلوق ہے. اب مخلوقات میں مکلف دو مخلوق ہیں, جن اور انس. اب ان دو میں سے بھی جب بات انسان کی آتی ہے, احسن تکوین, تخلیقی نمونہ اللہ کریم نے تمام مخلوقات. حیران ہو جاتا ہے اللہ کریم کی تخلیقات کو دیکھ کر, ان کی ضروریات, تکمیل, ذرائع. آپ حیران رہ جائیں گے کسی ایک مخلوق پر تحقیق کر لیں. اس سارے میں لیکن اللہ جل شانہ نے جو تخلیقی نمونہ بیان فرمایا ہے وہ حضرت انسان کو بیان فرمایا. قرآن کریم نے اسے حسات عطا فرمائی ہیں جو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے, اور بنیادی حسات میں اللہ کریم نے سماع بصر اور افیدہ کہ دیکھنا سننا اور قلب دل، یہ قرآن کریم نے اس کی حسات بیان فرمائی ہیں. ویسے حسات چھ ہیں، بنیادی حصوں میں یہ ہیں جو بنیاد ہے، چونکہ انسان بنیادی طور پر سیکھ سکتا ہے، اسے سکھایا جا سکتا ہے، یہ اپنے تجربے سے اخذ کر سکتا ہے، اپنی راہ کا تعین کر سکتا ہے. یہ ہر ایک مخلوق میں یہ باتیں نہیں ہیں. اب جب آپ اس کی حسات کی بات کرتے ہیں تو مادی وجود ہے، اور اس مادی وجود کی حسات کا جو ہاتا ہے وہ بھی خلق تک، کیسے باہر تک، وہ نہیں جا سکتا، وہ سوچ نہیں سکتا. جو اللہ کریم نے اسے افیدا، جو کیفی حصوں میں اس اللہ کریم نے اسے عطا فرمائی ہے، جہاں روح کا اور وجود کا جوڑ ہے، جہاں نور ایمان ہے، جہاں اللہ جل شانہ کا فرمان کے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے مومن کے دل میں اللہ سماتا ہے، یہ ایسا مقام ہے کہ یہاں کی شناسائی خلق کی وسعتوں سے نکل جاتی ہے. لیکن یہاں ضرورت یہ ہے کہ کہیں سے اسے سکھایا جائے، اس کے ذاتی اندر استعداد سیکھنے کی ہے. از خود یہ تمام حصوں کو دیکھ کر، تمام تخلیق کو دیکھ کر وحدانیت باری تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا پسند ہے، وہ کس چیز کو ناپسند فرماتا ہے، مقصد حیات کیا ہے، اس خلق کے بار ہے کیا کچھ، یہ وہ نہیں جان سکتا. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تمام مخلوق جو یہ ہے لوگ ہیں، ایک ہی طرح کی جماعت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، فرمایا پھر اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جو بشارت دیتے اور ڈراتے تھے. اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ مقرب ہستیاں ہیں جو اس حضرت انسان کی وہ ضرورت، جسے یہ جان سکتا ہے پہچان نہیں سکتا، اس پہچان کا سبب اللہ کریم نے بنائی. جس طرح اللہ کریم نے مخلوقات میں اسے اعلیٰ ترین مخلوق پیدا فرمایا اور شرف بخشا اپنی نیابت کا، اسی طرح اللہ کریم نے اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اپنی مقرب ہستیاں جو ہیں وہ مبعوث فرمائیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا، اللہ کریم کی برگزیدہ ترین ہستیاں، لیکن دار دنیا کی زندگی میں یہی سردی، یہی گرمی ان کے وجود پر اثر کرتی ہے، اور ان کے وجود مبارک پر دنیا کی تکلیفات کا جو اثر ہے، جو ان کے قرب و جواہر ہے، جو عزیز داری ہے، جو دنیا کے مسائل مصائب ہر پہلو پر آپ بات کرتے جائیں، چونکہ وہ اسی انسانی معاشرے میں حیات مبارک بسر کرتے ہیں، انہیں ضروریات کے ساتھ بسر کرتے ہیں، لیکن جو انداز وہ اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کریم کا حکم اور اس کی پسند ہے، اور تمام مخلوق کو، تمام مخلوق کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا کہ اللہ کریم کا حکم ماننا مشکل ہے، کیونکہ تمام گرد و پیش کی جو کمی بیشیاں ہیں ان کے ہوتے ہوئے وہ اللہ کریم کے حکم پر کاربند ہوتے ہیں، اور اپنی جو مخلوق جس کی طرف مبعوث ہوتی ہیں اس کی رہنمائی کا سبب ہوتے ہیں. آج اگر ہم اسی پہلو کو اپنی زندگی کے مطابقت اور اپنے حالات کی مطابقت سے دیکھیں اور پرکھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کہتے ہیں نا بندہ ٹھٹر جائے، ایسے ایک دم چونک جائے. کیوں؟ کہ یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن کریم بڑا واضح بیان فرماتا ہے، حدیث مبارکہ میں، آپ کے حیات طیبہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شے میں کوئی شائبہ نہیں. لیکن ماننے کے ساتھ جو ہماری حیات کی روش ہے، ماننا اور ہے اور حیات کی روش اور ہے. اور اللہ کریم معاف فرمائے، حتیٰ ذرتم المقابر، کے ہوش اس وقت جا کر آئے جب بندہ قبر کو جا دیکھے، تو قبر کے پتھر سے جا ٹکرائے تو ہوش آئے. اس سے پیشتر ضروری ہے کہ یہ جو روانی ہے زندگی کی، اس میں بات کو سمجھا جائے. اور اس کی سمجھ اور یہ استعداد اللہ کریم نے تخلیقی طور پر عطا فرمائی ہے. اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حق سے جو کوئی ہٹتا ہے کہیں نہ کہیں وہ سجدہ ریز ضرور ہوتا ہے، بھلے وہ دولت کی شکل میں ہو، بھلے وہ انا اور تکبر کی صورت ہو، بھلے وہ حیثیت کی بات ہو، وہ کہیں نہ کہیں سجدہ ریز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تخلیقی طور پر اللہ کریم نے یہ حصہ اسے عطا فرمایا. یہی بات دینی تعلیمات میں بھی، ارشادات میں ملتی ہے، کلام ذاتی سے ملتی ہے، حدیث مبارکہ سے ملتی ہے، کہ ہر پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کے اندر یہ استعداد موجود ہے. اب جوں جوں وہ بڑھتا ہے، جوں جوں وہ سمجھدار عمر کو پہنچتا ہے، کیسے حالات ہیں اور وہ کیا چاہتا ہے، اللہ کریم نے جو رہنمائی کا سبب عطا فرمایا ہے یہ اس کی مقرب ہستیاں ہیں. اور بات سمجھنے کے لیے معزز سامعین کرام، ادب زندگی کا جو ایک ادب ہے اور لحاظ ہے، احترام ہے، یہ ویسے بھی زندگی کی مٹھاس ہے. اگر یہ زندگی سے نکال دیں تو زندگی میں کڑواہٹ پیدا ہو جائے. اب اس رشتے کو جو بحثیت امتی ہے، اسے جب ہم عمومی لیتے ہیں، جیسے آج کل کہتے ہیں کہ فار گرانٹیڈ، تو بات سمجھ نہیں آتی. اس لیے کہ ہدایت کی بنیاد جو ہے، جو اللہ کریم نے فیصلہ مخلوق کو دیا ہے، وہ یہ انابت کا یادی علیہ من یلیب. ہدایت اسے نصیب ہوتی ہے جو انابت کرتا ہے، جو چاہتا ہے، جس کے افیدا میں، اس نیا خانے میں جو حصہ اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے، اس کیفی حصے میں اسے طلب تو پیدا ہو. اور یہاں کوئی طلب پیدا ہو جائے، یہاں کوئی چھنگاری پھوٹ پڑے، تو ایسا سبب نصیب ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ کریم ہدایت عطا فرماتا. اب اس کی مقرب ہستیاں، آپ سیرت پاک کا مطالعہ فرمائیں، آپ کو شجر و حجر درود و سلام آپ پر پیش کرتے ملیں گے. ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے معجزات ملیں گے کہ آپ تو دنیا کی بات کرتے ہیں، اس جہان فانی کی جو گرد و پیش دائرہ یہاں کی بات کرتے ہیں، ان آسمان کی وسعتوں میں کتنی بڑی شہادت چاند نے دی، یہ قرآن کریم نے بھی شک قمر کو بیان فرمایا. لیکن جب نسبت نہیں ہوتی، جب رخ سیدھا نہیں ہوتا، انابت نہیں ہوتی، فساد اور فتور ہوتا ہے دل میں، تو وہ اس بات کو بھی کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، یہ کوئی ایسا جادو ہے جس نے ہماری نظر بندی کر دی، کیسے بدبخت. تو جماعت ایک ہی کی طرح کی ہے، ہاں اس ایک ہی طرح سے جو اسے بلندی دیتا ہے وہ نور ایمان ہے. قرآن کریم نے اقوام سابقہ سے متعلق کیسے کیسے واقعات بیان فرمائے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا، پھر ان ہستیوں کی امت سے متعلق کیا کچھ ارشاد نہیں فرمایا. پھر جس نے جس راہ کا انتخاب کیا، نہ صرف اس کی راہ اور اس کے کردار کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے، اس کا نتیجہ ارشاد فرماتا ہے، تاکہ صاحب خرد جو ہے وہ اپنی راہ کا انتخاب درست کرے، عقل سے اور شعور سے کرے، اپنا نقصان نہ کرے. تو فرمایا، پھر اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا مبشرین، جو بشارت دیتے، خوشخبری دیتے، خوشخبری کسی عمل پر جو کامیابی نصیب ہوتی ہے، یا آنے والا کوئی ایسا عمل یا ایسا حصہ جس سے خوشی، مسرت، کامیابی نصیب ہو، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام ہے کہ وہ بشارت دیتے ہیں. بشارت آنے والی خوشی, اس آنے والی خوشی یعنی ایسی منزل جو خوشنما ہے. لیکن جب بات آنے کی ہوگی تو آنے تک کا جو جانا ہے, جو سفر ہے, وہ بھی تو طے کرنا ہو. یعنی وہ حصے تعلیم فرماتے ہیں, ان حصوں کی تربیت فرماتے ہیں جن کا نتیجہ خوشی میں نصیب ہوگا, کامیابی میں نصیب ہوگا. مخلوق کی ایسی رہنمائی فرماتے ہیں, اور بنفس نفیس نمونہ جو ہے اپنی حیات مبارک سے یہ اپنی امت کو وہ عطا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں, کون کون سی تکلیف اور کس کس درجے کی تکلیف نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی, اور آپ نے کتنے صبر سے اپنا جو حیات مبارک کا وقت ہے, جو اللہ کریم نے آپ کا دار دنیا میں جلوہ افروز ہونا پسند فرمایا, جتنا پسند فرمایا, آپ نے کیسے صبر اور شکر سے زندگی بسر کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں دار اسلام میں داخل ہونے والے ہستیوں کی ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ایک فرض نماز ادا کرنے کا موقع نصیب نہیں ہوا, لیکن نور ایمان نصیب ہوا اور اللہ جل شانہ کی راہ میں شہید ہوئے. صحابی بھی ہونا نصیب ہوا, اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو گئے. اللہ کا اپنا نظام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کتنی تکالیف سے میں بسر فرمائی, اور جہاں آپ تعلیم مخلوق کو دے رہے ہیں, تربیت فرما رہے ہیں, اس تربیت میں ایسے بھی کتنے واقعات ہیں کہ آج ہی ایمان نصیب ہوا, آج ہی وہ اللہ کے حضور سرخرو ہو گئے. لیکن جہاں تکالیف آئیں, کیسے کیسے واقعات ہیں تکالیف, جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ظلم ڈھائے گئے. گرمی کتنی تکلیف دیتی ہے, ہم سارے گرمی کو دیکھتے ہوئے چھاؤں تلاش کرتے ہیں, ہوا دیکھتے ہیں, ٹھنڈک کے متلاشی رہتے ہیں, اور تپتی گرمی, صحرا اور تپتی ریت, کھال ادھیڑو, اس میں کنکر سی دو اور پھر بندے کو لٹاؤ اور اس کے سینے پر بڑا پتھر رکھو. کیسی کیسی تکالیف سے لوگ گزرے, لیکن وہ جو تربیت انہیں معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوئی, ایسے ڈٹ گئے, ایسے پختہ رہے کہ جو حصہ بشارت کا ہے اس پر کاربند ہو گئے اور یکسو ہو گئے. یہاں ایک بات میں ضرور عرض کروں گا, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خطا اور اپنی کمزوری کو ایک راہ دینے کے لیے ایک گستاخی کرتے ہیں. وہ تو صحابہ کرام تھے جی, وہ تو ایسی ہستیاں تھیں, یہ ادب نہیں ہے. اس فکرے اور اس سوچ کی تحقیق کرو تو یہ گستاخی ہے. انہوں نے ہر شے اللہ کی راہ میں قربان کر دی, اور آپ لفظ صحابہ کے ساتھ ان کی ساری قربانی کی جو تکالیف میں سے جس سے گزرے, آپ وہ سارے سے صرف نظر کر رہے ہو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بسر فرمائی, آپ کے خدام نے بسر فرمائی, اور امت میں اجماع, جس امت کا جب تک جو اللہ نے پسند فرمایا اس کے ساتھ وہ اجماع بھی آیا, یہ واحد امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں حق اجماع کے ساتھ اس کے آخری بندے تک پہنچے گا, اور جس دن آخری بندہ جو صاحب ایمان ہوگا دنیا سے اٹھے گا, قیامت برپا ہو جائے گی. تو جب بات بشارت کی آتی ہے معزز سامعین کرام, تو آپ حق مخلوق سے ہٹائیں ساری ایک ہی جماعت, لیکن جب آپ اسے حق عطا فرمائیں تو پھر اس میں وہ خوبصورت پھول پیدا ہوتے ہیں جو اس چمن میں مہک کا سبب ہوتے ہیں, اور حیات خوشنما ہو جاتی ہے. اور اس کی زندگی قرآن کریم میں مطالعہ فرماتے ہوئے غور کیا کریں, ایک ایک آیہ کریمہ میں جو زندگی ہے اور یہ جو حیات ہے اس کا مقصد بیان ملتا ہے. ایک ایک بات اور ایک ایک آیات میں آپ کے گرد و پیش کے حالات پر ایسا فرمان ملتا ہے بندہ حیران رہ گیا. تخلیق جو دنیا کی ہے اللہ کریم نے فرمایا اس میں جو کچھ پیدا فرمایا تیرے لیے پیدا فرمایا. آسمان کی تخلیق میں سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات میں اللہ کریم نے جہاں دنیا کی پیدائش پر فرمایا تخلیق پر فرمایا فرمایا اس میں کیا کچھ پیدا فرمایا تیرے لیے, اس کی تکمیل کے بعد پھر آسمان کی طرف غور فرمایا. تو ہر شے تیری خدمت پر معمور ہے, تجھے اشرف الخلق ہونا عطا فرمایا, تجھے بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرمایا, اور پھر تیری زندگی جو ہے اس میں تو اپنی حیات میں بھٹک رہا ہے. تو یہ جو نکات عرض کر رہا ہوں اسے کہیں منسوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے آئینے کی طرح اپنے روبرو رکھتے ہوئے شرف ہم کلامی کی ضرورت ہے کہ آپس کے جو اپنے آپ سے ہم کلامی ہے وہ نصیب ہو, سمجھ آئے کہ جو میں زندگی بسر کر آیا ہوں وہ کیا اس بشارت کے تحت ہے, کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے مزین ہے یا وہ منذرین اور انجام بد سے ڈراتے ہیں, یا ایسا راہ جس کا انجام ایسا ہے جس سے خوف آ جائے. انذار آنے والا خوف, نتیجے کے طور پر خوف, ایسا عمل جو درست نہیں ہے جس کا نتیجہ پھر تکلیف دہ ہو. یہ بھی مقام ہے اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور یہ وہ دو پہلو ہیں جو مخلوق کو ایک جیسا نہیں پھر رہنے دیتے. اب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس جہان فانی میں ہم کھو جاتے ہیں, پچھلی آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے فرمایا نا زینا للذین کافروا الحیاۃ الدنیا, کہ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے سجا دی گئی ہے. اب بدبختی ہے وہ بدبختی اور اندھا پن اس دنیا کی رونق کو ایسا دکھاتا ہے کہ بندہ اس دل دل میں دھنستا چلا جاتا ہے, حقیقت نہیں دیکھ پاتا. لیکن یہ سارا حصہ سبب ہوتا ہے اس کے اپنے کردار کا, اس کے اپنے فیصلے, اس کے اپنی چاہت کا. وہ خود چاہتا کیا ہے؟ تو اللہ جل شانہ حق سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ہے نا بشارت کا نصیب ہونا یا انجام بد سے ڈرانا, حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے یہاں جب تفسیر فرماتے ہیں ڈرانے کی تو وہ فرماتے ہیں منذر, یہاں لفظ ڈرانا لکھ دیا جاتا ہے. تو ڈرانے کی اقسام ہیں جو ہماری زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہر قسم پر ایک لفظ ہو. وہ فرماتے ہیں جان کا بھی ڈر ہے, نقصان کا بھی ڈر ہے. یہ وہ ڈر ہے کہ جو روش زندگی کی اختیار غلطی کی کرو گے تو اس کے انجام میں جو نتائج بھگتو گے, یہاں ڈر وہ مقصود. تو ضرورت یہ ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا رہا جائے, اور یہ ایک جہد مسلسل ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی بڑی مشکل ہے, بات مقصد کی ہوتی ہے کہ مقصد اور کتنا عزیز مقصد. ہم تو حق پر چلنا محال سمجھتے ہیں, قرآن کریم حق کے خلاف چلنے والوں کی مثال دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بھی مشکلات سے گزرتے ہیں, یعنی وہ مشکلات سے گزر کر حق کے خلاف سفرا ہو رہے ہوتے ہیں, حق کے لیے کھڑے نہیں ہو پاتے ہو. اب یہ جو حق کا نصیب ہونا ہے پھر اس پر ایک مستقل مزاجی چاہیے. اگر ہم سمجھیں کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے تو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, تو کیا یہ زندگی رک جائے گی دین سے چھوڑ دو گے؟ کیا اس میں پھر کمی بیشی واقعہ نہیں ہوگی؟ کیا اس میں پسند و ناپسند کے معاملات پیش نہیں آئیں گے؟ کیا دکھ تکالیف جو ہیں ان سے سارے سے بچ جاؤ گے؟ یہی صبح ہوگی، یہی شام ہوگی، اسی طرح صحت اور بیماری کی بات ہوگی، اسی طرح خوشی اور دکھ کے دیکھتے ہوئے چلو گے، اور یہ سفر جاری رہے گا، رکے گا نہیں۔ تو وہ انداز جس میں اللہ کریم وہ تربیت عطا فرما رہے ہیں جس میں ہر ایک کی بھلائی ہے، نہ صرف تیری بھلائی ہے، ہر ایک کی بھلائی ہے، ایسا انداز، تو جہاں ہر ایک کی بھلائی آئے گی تو وہاں زندگی میں ٹھہراؤ آئے گا۔ انسانی معاشرے کی یہ خوبصورت ترین صورت ہے کہ ہر ایک کو بھلائی نصیب ہو، اور یہ سوائے دین اسلام کے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہر کوئی چاہتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں یا جو میں چاہ رہا ہوں یا جو میں کہہ رہا ہوں، سارے ایسے ہی سوچیں، ایسے ہی کہیں، ایسے ہی کریں، جو کہ ممکن نہیں ہوتا۔ ایک گھر میں اگر چار افراد ہیں تو ان چاروں کی سوچ اپنی ہوگی، ذہنی استعداد اپنی ہوگی، وجودی استعداد کا فرق ہو، ان کو زندگی کے حالات جو پیش آتے ہیں اس میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اگر ہر کوئی یہ چاہے کہ جو میں چاہتا ہوں ایسا ہی کیا جائے تو پھر زندگی کٹھن ہوتی ہے، محال ہوتی ہے۔ یہ جو حقوق و فرائض کی تقسیم اسلام عطا فرماتا ہے، یہ ایک خوبصورت حد بندی ہے جو طاقتور کو بھی روک دیتی ہے، جو کمزور کے تحفظ کا بھی سبب ہوتی ہے، اور ہر کوئی اپنی حدود میں زندگی بسر کر تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو بنیادی حصہ جو ہے اپنے معاملات میں، جہاں کوئی کمی پیشی آئے، آپ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار فرمائیں۔ یہ آپ کے بنیادی سوال کا بھی بنیادی جواب ہے، اور نتیجے میں بھی یہ وہ پہلو ہے جو بشارت کے ضمن میں آئے گا، جو خوشخبری کے ضمن میں آئے گا۔ اور اکثر ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہم کمزوری کو پہلے سوچتے ہیں کہ میرے ایک کام بہتر کرنے سے کیا ہوگا، جو حکم میرا ہے، جو اللہ کریم نے میرے لیے حکم فرمایا، اس کی تکمیل نہیں ہوگی، اپنے اللہ کے حکم کی تکمیل ہوگی، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہو، اور ہمیں چاہیے کیا، اور کامیابی کہتے کسے ہو؟ اسی پہلو کو تو قرآن کریم فوز و نظیم بیان فرماتا ہے۔ اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ نزاکت سمجھ آئے۔ ہم بولتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، کاش اللہ کریم ہمیں سمجھنا بھی عطا فرمائے، اور اس سمجھنے میں استحکام نصیب ہو، کیونکہ مستقل مزاجی جو ہے یہ ضروری ہے۔ کتنا ہی ہم کہتے ہیں جی نماز شروع کی تھی جی چھوٹ گئے، تعمیل حکم کے لیے پڑھو، عبادت کے لیے پڑھو، نمازی ہونے یا میں پڑھوں گا ذات کو نہ ڈالو، پڑھنے آپ ہی نے، حکم آپ ہی کو ہے، ہم ہی کو ہے، اس حکم کی تعمیل ہم ہی کو لازم ہے، اور اللہ توفیق دے تو اس کی توفیق طلب کریں، اس کے حکم کے لیے بات کریں۔ مختلف سوالات آتے ہیں، مختلف باتیں اور واقعات میں سے گزرنا ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی زندگی ہے، اس کی جو بات ہے وہ میرے پاس امانت ہے، لیکن جب بندہ زندگی سے بیزار ہو جائے نا، اسے مقصد حیات، زندگی کی رمق عطا فرماتا ہے اور شوق عطا فرماتا ہے، اور زندگی کی کامیابی کے لیے ضروری ہے اس کے اندر کوئی عہد ہو، اس کے اندر کوئی بنیاد ہو جو اسے مقصد سے آشنا رکھے، اور ایمان، عقیدہ، یہ وہ بنیاد ہے جو حقیقی طور پر بنیاد ہے، جو بندے کی ہر لمحے ہر لحظے اصلاح کا سبب ہے، جو اسے زندگی بسر کرنے کا شوق بھی عطا کرتی ہے، اور یہی کیفیت اسے کامیابی کی طرف گامزن بھی کرتی ہے۔ اگر آپ اس مقصد سے ہٹ جائیں عقیدے سے ہٹ جائیں، اس حق سے ہٹ جائیں، تو پھر زندگی میں عجیب سا سما ہوتا ہے. بھلے ساری دنیا کے ہم دولت کے انبار لگا دو، ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سکھ بھی آئے. جو چاہ وہ مل بھی جائے، ضروری نہیں ہے کہ سارے کے ساتھ اس کے دل کو قرار بھی آئے. اور بظاہر کچھ نہ ہو، لیکن اللہ کریم اسے سکون عطا فرما دے، اس کی شان قدرت ہے. ضروری ہے اس نزاکت کو سمجھا جائے. اور اللہ جل شانہ نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، اور ہمیں یہ شرف بخشا اللہ کریم نے امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا شرف عطا فرمائے. جتنی بڑی عطا ہوتی ہے، اتنی پھر بات اس کی تکمیل، اس پہلوؤں کے امتحان کی بھی آتی ہے، یعنی اتنی پھر شکر گزاری کی ضرورت ہے. اللہ کریم دین کو سمجھنا اور اسے اختیار کرنا آسان فرمائے. ہماری غلطی، ہماری لغزش، کمی بیشی جہاں جس طرح کی ہے، اللہ کریم معاف فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.